السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کی ایک اعلی عہدیدار لیزا کرٹس پاکستان میں ہیں, جہاں انہوں نے پیر کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے وفود کی سطح پر بات چیت کی ہے. اور افغانستان کا ایک وفد ٹریک 2 ڈائیلاگ کے لیے اسلام آباد میں ہے. ایک ایسے وقت میں جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں مختلف امور پر کشیدگی ہے, اس بات چیت کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے. اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک عسکری کمانڈر پولیس حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا ہے. اور دبئی پولیس نے پیر کے روز بتایا ہے کہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سری دیوی کپور کی موت باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی, جبکہ اس سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں. برطانیہ کے علاقے لیسٹر میں اتوار کی شام ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پیر کے روز کہا ہے کہ سلامتی کونسل سے جاری ہونے والی قراردادوں کا فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انہیں مؤثر طور پر نافذ کیا جائیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کے روز واشنگٹن میں امریکہ بھر سے آئے ہوئے گورنروں کی کانفرنس میں اس مہینے فلوریڈا ہائی اسکول میں ہونے والی شوٹنگ توجہ کا مرکز ہوگی. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. تو سب سے پہلے ہم چلیں گے اسلام آباد, جہاں ہمارے ساتھ ہیں محمد اشتیاق, اور ان سے پوچھیں گے کہ لیزا کرٹس کے دورے کے بارے میں. جی اشتیاق صاحب.
جی, لیزا کرٹس پاکستان میں ہیں, اور انہوں نے آج پیر کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں بات چیت کی ہے پاکستانی حکام سے. جو وفود کی سطح پر جو بات چیت ہوئی, اس میں پاکستان کی طرف سے وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے کی, جبکہ امریکی وقت میں اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر بھی اس میں شامل تھے. اس بات چیت کی ابھی تک تفصیلات تو نہیں بتائی گئیں, کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 روزہ دورہ ہے, اور لیزا کرٹس کے کل ہونے والی جو بات چیت ہے اس کے اختتام پر ہی کوئی بیان جاری کیا جائے گا. لیکن یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب دہشت گردی سے متعلق جو امور ہیں, انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہیں, اور خاص طور پر جو پاکستان میں افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی مبینہ پناہ گاہیں ہیں, اس کے حوالے سے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان میں دوریاں ہیں, ان کے موقف میں فاصلے ہیں, اور اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پاکستانی حکام کی طرف سے اس سے پہلے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکی حکام سے بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کا مقصد ایک کامن گراؤنڈ کی تلاش ہے تاکہ بات چیت کے معاملے کو یا بات چیت کا یہ جو راستہ ہے اسی کو اپناتے ہوئے آگے بڑھا جائے, اور ایک ایسا راستہ تلاش کیا جائے جہاں مل کر کام کیا جا سکے.
جی ہاں, امریکہ کی اعلیٰ عہدیدار بھی پاکستان میں ہیں, اور یہ خبر بھی ہے کہ افغانستان کا ایک وفد بھی ٹریک 2 ڈائیلاگ کے لیے پاکستان آیا ہوا ہے.
جی آپ نے بالکل درست کہا, پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی سرکاری سطح پر حالیہ جو ہفتے ہیں یا کچھ مہینے ان میں رابطوں میں بہتری آئی ہے. پاکستان کی سیکرٹری خارجہ وہاں گئیں, اور وہاں سے افغان وفد پاکستان آیا, اور اس کے علاوہ افغانستان کے جو وزیر داخلہ اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. یہ جو بات چیت ہے یہ اس کو ٹریک 2 سطح کی ڈپلومیسی کہا جا رہا ہے, اور اس کا اہتمام غیر سرکاری ادارے نے کیا ہے, جس میں افغان وفد میں جو لوگ شامل ہیں وہ پاکستانی منصبوں سے بات چیت کریں گے, جبکہ اطلاعات کے مطابق افغان وفد پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف سے بھی ملے گا. تو یہ وہ یہ ان کوششوں کا حصہ ہے جن میں پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اور ایک دوسرے کا موقف سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ یہ جو دوریاں ہیں, یہ تلخی ہے, اور بعض معاملات پر جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جا سکے. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ باہمی سطح پر رابطے بھی اپنی جگہ, لیکن امریکہ کیونکہ اس خطے میں موجود ہے، افغانستان میں موجود ہے، اگر وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تو شاید دونوں ممالک زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں.
جی ہاں، انشاءاللہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور تعلقات میں بہتری آئے گی ان ملکوں کے درمیان. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک عسکری کمانڈر پولیس حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا ہے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر مشتاق احمد چوپان گزشتہ تقریباً 6 ہفتے سے پولیس کی حراست میں تھے. انہیں پولیس نے 19 جنوری کو ان کے 2 ساتھیوں سمیت شورش زدہ ریاست کے سوپور علاقے سے گرفتار کیا تھا. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے، چند لمحے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے. اور دبئی پولیس نے پیر کے روز بتایا ہے کہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سری دیوی کپور کی موت باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں. دبئی پولیس نے آج پوسٹ مارٹم مکمل ہونے پر ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ بے ہوشی کے باعث ہندوستانی اداکارہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باتھ ٹب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں. ان کی موت کا کیس سب پبلک پروسیکیوٹر کو منتقل کر دیا گیا ہے. 54 سالہ سری دیوی اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے دبئی آئی تھیں، جہاں ان کا انتقال ہو گیا. برطانیہ کے علاقے لیسٹر میں اتوار کی شام ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے سے ایک اسٹور اور ایک گھر تباہ ہو گیا. حادثے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں، لیکن پولیس نے کہا ہے کہ فوری طور پر اشاروں سے دہشت گردی کا کوئی ربط نہیں ملا ہے. یہ دھماکہ اتوار کی شام کو ہوا اور لیسٹر پولیس نے ابتدائی طور پر لوگوں کو اس سڑک سے دور رہنے کے لیے کہا اور بتایا کہ کئی دوسری عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور متعدد گھروں اور دکانوں کو خالی کرا لیا گیا ہے. لیسٹر کا علاقہ لندن سے 177 کلومیٹر دور ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پیر کے روز کہا ہے کہ سلامتی کونسل سے جاری ہونے والی قراردادوں کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انہیں مؤثر طور پر نافذ کیا جائے. انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ مشرقی غوطہ میں پھنسے ہوئے شامی افراد انسانی ہمدردی کی امداد کا مزید انتظار نہیں کر سکتے. سلامتی کونسل نے اتوار کے روز مطالبہ کیا تھا کہ پورے شام میں 30 روز کے لیے فائر بندی کی جائے اور محاصرہ ختم کر کے ضروری امدادی اشیاء کو لوگوں تک پہنچنے کی اجازت دی جائے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کے روز واشنگٹن میں امریکہ بھر سے آئے ہوئے گورنروں کی کانفرنس میں اس مہینے فلوریڈا ہائی اسکول میں ہونے والی شوٹنگ توجہ کا مرکز ہوگی. اتوار کی رات ایک استقبالیے میں خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ میرے خیال میں یہ موضوع سر فہرست ہوگا، کیونکہ ملک میں ہونے والے اس طرح کے واقعات کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. امریکہ نے شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے اظہار پر محتاط رد عمل اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیونگ یانگ کو اپنا جوہری پروگرام ختم کرنا ہوگا. اتوار کی شب وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکبی سینڈرز نے ایک بیان میں کہا کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے پیغام کو جوہری پروگرام سے دستبرداری کی جانب پہلا قدم سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں. بیان میں ترجمان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی پیشکش کے باوجود امریکہ اور باقی دنیا کو پیونگ یانگ پر یہ واضح کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے کہ اس کے جوہری اور میزائل پروگرام کا کوئی مستقبل نہیں ہے. سارا ہگبی کے بقول امریکہ، جنوبی کوریا اور بین الاقوامی برادری اس بات پر متفق ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا لازمی نتیجہ خطے سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی صورت میں نکلنا چاہیے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. افغانستان کا ایک وقت ٹریک 2 ڈائیلاگ کے لیے اسلام آباد میں ہے. ایک ایسے وقت میں جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں مختلف امور پر کشیدگی ہے، اس بات چیت کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
افغانستان سے 12 رکنی وفد پاکستان پہنچا ہے، جس میں چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر برائے تجارت و علاقائی تعاون مزمل شنواری اور بعض قانون سازوں سمیت پاکستان کے لیے طالبان کے سابق سفیر عبدالحکیم مجاہد اور مشترکہ چیمبر ہائے صنعت و تجارت کے شریک چیئرمین خان جان الوگزئی شامل ہیں. گفت و شنید کی اس نشست کا اہتمام اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے ایک بین الاقوامی برطانوی تنظیم سیف ورلڈ کے اشتراک سے کیا ہے۔ افغان وفد مذاکرے میں شرکت کے علاوہ پاکستانی وزارت خارجہ سمیت دیگر متعلقہ عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ دونوں ملک اپنے ہاں ہونے والی تخریبی کارروائیوں کے لیے ایک دوسرے کی سرزمین استعمال ہونے کے الزامات کا تبادلہ کرتے آ رہے ہیں، اور مبصرین کے بقول یہ باہمی اعتماد کے فقدان کا نتیجہ ہے جسے دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی رابطوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سفارتی اور عسکری عہدیداروں کی ملاقاتیں کابل اور اسلام آباد میں ہو چکی ہیں، جبکہ غیر رسمی طور پر وفود کے تبادلے بھی ہو چکے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے باوجود تعلقات میں بہتری کے ٹھوس اشارے نہیں ملے، اور سینئر تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر کے خیال میں جب تک دونوں ملک باہمی ہم آہنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک ایسی میل ملاقاتوں سے بہتری کا امکان کم ہی ہے۔
ڈسکشن جو ہے وہ تو وہاں افغانستان میں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے بھی وہاں جا کے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، یا کہیں اور بھی جا کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بھی تو آپ کو نکالیں گے، آپ اس کو کنکلوڈ تو کو کریں گے نا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک مسئلہ ہے جو کہ بڑا سیریس بھی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پوزیشن جو ہے پاکستان پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی طرح کی ہے، افغانستان والے کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے ریچ کریں گے، اور اس سے حالات جو ہے شاید اس میں تبدیلی آئے گی۔
پروفیسر سجاد کے بقول افغانستان میں امریکہ کے بھی بڑے وسیع مفادات ہیں، اور واشنگٹن اور اسلام آباد میں پائے جانے والے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین بھی افغانستان کے معاملے پر ہم آہنگی پیدا ہو، جس سے حالات میں مثبت تبدیلی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عسکری کمانڈر پولیس حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیش پال وید نے بتایا کہ عسکری کمانڈر حراستی تبدیلی کے سلسلے میں جنوبی ضلع پلوامہ کی پولیس کی تحویل میں تھا۔ پیر کو اس نے ترال قصبے کے ایک پولیس تھانے سے فرار ہونے کی کوشش کی، اور جب وہ پولیس تھانے کے صدر دروازے پر پہنچا تو پولیس کے مطابق عسکریت پسندوں نے باہر سے تھانے پر ایک دستی بم پھینکا تاکہ ان کے ساتھی کے لیے فرار ہونا آسان بن جائے، لیکن جیسا کہ پولیس عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے، دستی بم کے اس حملے میں فرار ہونے کی کوشش کرنے والا عسکری کمانڈر موقع ہی پر ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک پولیس اہلکار معراج الدین زخمی ہو گیا۔ عہدیداروں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ حزب المجاہدین کے کمانڈر نے فرار ہونے کی کوشش کے دوران برقعہ پہن رکھا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پاس پولیس حراست کے دوران برقعہ کیسے اور کہاں سے آ گیا تھا۔ تاہم پولیس سربراہ وید نے بتایا کہ واقعے کی ایک مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کرائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی ترال قصبے میں دکانیں اور دوسرے کاروباری ادارے بند ہو گئے، اور سڑکوں پر سے ٹریفک آنن فانن غائب ہو گئی۔ بعد میں کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، پولیس نے مظاہرین کو روکا تو ان میں شامل نوجوانوں نے اس پر پتھر برسائے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اور اشک آور گیس چھوڑی۔ طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاعنے تک جاری تھیں۔ پولیس حراست کے دوران فرار ہونے کی کوشش کا یہ مبینہ واقعہ ایک زیر سماعت مبینہ پاکستانی عسکری کمانڈر محمد نوید جٹ کے پولیس کی حراست سے فرار ہو جانے کے 3 ہفتے بعد پیش آیا ہے۔ 6 فروری کو اس وقت پولیس حراست سے بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا جب اسے 5 دوسرے قیدیوں کے ہمراہ معمول کے طبی معائنے کے لیے سری نگر کی مرکزی جیل سے شہر کے ایک بڑے سرکاری اسپتال لے جایا گیا تھا۔ پیر کو پیش آئے واقعے سے 1 دن پہلے یعنی اتوار کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے چرار شریف کے تاریخی قصبے میں واقع ایک صوفی درگاہ اور گرمائی دارالحکومت سرینگر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے ایک لیڈر فضل الحق قریشی کے گھر کی حفاظت پر معمور 2 پولیس اہلکاروں کو نزدیک سے گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
سلامتی کونسل کی جانب سے شام میں 30 دن کے لیے جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے چند لمحوں بعد ہی مشرقی غوطہ پر شام کی سرکاری فوجوں نے فضائی بمباری کی۔ یہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامنگار ایلزبتھ شیرنیف کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی غوطہ کے علاقوں پر سرکاری فوج نے سلامتی کونسل کی قرارداد کے بعد پھر فضائی بمباری کی ہے۔ اتوار کے روز ہونے والی بمباری سلامتی کونسل کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد کی گئی جس میں 30 دنوں کے لیے جنگ بندی کا کہا گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نکی ہیلی نے روس پر الزام لگایا کہ اس نے قرارداد کی منظوری میں تاخیری حربے استعمال کیے۔
Every minute the council waited on Russia, the human suffering grew. And after all of this time, hardly anything has changed in the resolution except a few words and some commas.
سفیر ہیلی کہہ رہی ہیں کہ کونسل روس کا انتظار کرتی رہی جبکہ انسانی مصائب میں اضافہ ہوتا گیا۔ روس کی جانب سے اعتراض صرف چند الفاظ پر تھا جبکہ قرارداد کے متن میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی۔ شام کے عوام کو بلا وجہ انتظار کی اذیت برداشت کرنا پڑی اور وہاں ہلاکتیں بڑھتی گئیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب ویزلے نے بینزیا نے جواب میں امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ شام میں جنگ بندی کی آڑ میں اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔
The aim of the fight against terrorists must not become shielding the adoption of geopolitical agendas with dubious
legitimacy. روسی سفیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو کسی جیو پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت روکنا نہیں چاہیے۔ شام میں امریکہ کے عزائم مشکوک ہیں اور وہ ان کے حصول کے لیے اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں جاری فضائی بمباری کے نقصانات کے بارے میں ایک برطانوی امدادی ادارے نے اندازہ لگایا ہے کہ اس میں کم از کم 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام میں بھی مقامی لوگوں کو شک ہے کہ جنگ بندی پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ ان کا خیال ہے کہ سرکاری فوجوں اور باغیوں کے درمیان جنگ جاری رہے گی۔ موجودہ حالات میں اس بات کی کم ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ شام کے مسئلے کا جلد کوئی پرامن حل نکل سکے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یروشلم میں مسیحی رہنماؤں نے مسیحیوں کے مقدس ترین چرچ کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسرائیل کی نئی ٹیکس پالیسی اور ایک نئے مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ہزاروں لوگ روزانہ چرچ آف دی ہولی سپلچر میں آتے ہیں۔ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہوئے اور پھر آسمان پر اٹھائے گئے۔ اتوار کے روز گریک آرتھوڈاکس، رومن کیتھولک اور آرمینیا کے اپوسٹولک لیڈروں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران جو چرچ کے بند دروازوں کے باہر کی گئی، یروشلم کی میونسپلٹی کی جانب سے شہر بھر میں ان کے اثاثوں پر ٹیکس عائد کرنے کی مذمت کی۔ یروشلم میں آرتھوڈاکس چرچ کے تھیوفلس تھری نے کہا، یہ اقدامات ان موجود معاہدوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہیں جو گرجا گھروں کے حقوق اور مراد کی ضمانت فراہم کرتے ہیں، اور بظاہر یروشلم میں مسیحیوں کی موجودگی کو کمزور کرنے کی ایک کوشش معلوم ہوتے ہیں۔ یروشلم کے میئر نیر براکات نے کہا ہے کہ گرجا گھر کی املاک پر عائد ٹیکسوں کے 18.60 کروڑ ڈالر شہر کو واجب الادا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام گرجا گھر ٹیکسوں میں تبدیلی سے مستثنا ہیں، اور یہ کہ صرف چرچ کی ملکیت، ہوٹل، ہالز اور کاروبار اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ احتجاج ایک قانونی بل کے خلاف بھی تھا جس کے تحت ریاست کو اختیار ہوگا کہ وہ یروشلم میں اس سرازی کی ملکیت ختم کر دے جو گرجا گھروں نے حالیہ برسوں میں املاک کا نجی کاروبار کرنے والوں کے ہاتھوں فروخت کی ہے۔ یروشلم میں اراضی کے بڑے مالک گرجا گھر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے چرچ کی ملکیت اراضی کے خریدار تلاش کرنا مشکل ہوگا، اور اس فروخت سے ان کے مذہبی اداروں کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ مسیحی لیڈروں نے کہا ہے کہ گرجا گھر آئندہ اطلاع تک بند رہے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے سرکاری عہدیداروں نے کئی روز کی خاموشی کے بعد اتوار کے روز خبر دی کہ نائجیریا کے شمال مغربی قصبے پر بوکو حرام کی جانب سے حملے کے بعد اسکول کی 110 لڑکیاں غائب ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ ایک ہفتے قبل دوب ریاست کے دپاچی شہر میں گورنمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنیکل کالج پر بوکو حرام کے حملے کے بعد طالبات غائب ہیں۔ نائجیریا کے وزیر اطلاعات لائی محمد کہتے ہیں،
سیکیورٹی آؤٹ فٹس
میں یہاں اس معاملے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام اسٹیک ہولڈر سے ملنے کے لیے آیا ہوں، جن میں سیکیورٹی کے ادارے، گورنرز، والدین یا ان کے نمائندے اور مقامی حکومت کے چیئرمین شامل ہیں، تاکہ نہ صرف یہ جان سکوں کہ ہوا کیا تھا بلکہ یہ بھی کہ طالبات کو واپس لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے نائجیریا کے وزیر اطلاعات لائی محمد کے۔ حکام نے ابتدائی طور پر ان اطلاعات سے انکار کیا تھا کہ کسی بھی طالبہ کو اغوا کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ ڈر کر کہیں آس پاس جھاڑیوں میں چھپی بیٹھی ہیں۔ صدر محمد بخاری نے کہا ہے کہ لاپتہ طالبات کی تلاش کے لیے مزید ہیلی کاپٹر یا طیارے بھیجے جا رہے ہیں۔ بوکو حرام نے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی تعلیم کو جائز نہیں سمجھتے، اسکول پر متعدد حملے کیے ہیں۔ اس عسکریت پسند گروپ نے 4 سال قبل چبوک کے اسکول سے 276 طالبات کو اغوا کر کے دنیا کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ نے شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے اظہار پر محتاط رد عمل اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیونگ یانگ کو اپنا جوہری پروگرام روکنا ہوگا۔ اتوار کے شب وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہگوی سینڈرز نے ایک بیان میں کہا کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے پیغام کو جوہری پروگرام سے دستبرداری کی جانب پہلا قدم سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بیان میں ترجمان نے کہا کہ شمالی کوریا کی پیشکش کے باوجود امریکہ اور باقی دنیا کو پیونگ یانگ پر یہ واضح کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے کہ اس کے جوہری اور میزائل پروگرام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سارا ہکبی کے بقول امریکہ، جنوبی کوریا اور بین الاقوامی برادری اس بات پر متفق ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا لازمی نتیجہ خطے سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہدف حاصل نہیں ہو جاتا، شمالی کوریا پر ہر ممکن دباؤ ڈالنے کی مہم جاری رہنی چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ اگر شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہو جائے تو اس کے لیے ایک روشن مستقبل کی جانب بڑھنے کا راستہ موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ بیان جنوبی کوریا سے جاری کیا ہے، جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ کے ہمراہ سرمائی اولمپکس کی اتوار کو ہونے والی اختتامی تقریب میں شریک تھیں۔ اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے شمالی کوریا کے وفد کے سربراہ اور شمالی کوریا کے نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل کم یونگ چول نے جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ اتوار کو ہونے والی ملاقات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی کا عندیہ دیا تھا۔
بھارت کی پہلی سپر اسٹار کہلائی جانے والی سری دیوی 24 فروری کو اپنے پرستاروں سے بچھڑ گئیں۔ ابتدائی رپورٹس میں ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹس آنے کے بعد دبئی میڈیا آفس، گلف نیوز اور خلیج ٹائمز نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ وہ دل کے دورے کے سبب نہیں بلکہ بے ہوش ہو کر باتھ ٹب میں گری اور ڈوبنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ گلف نیوز لکھتا ہے کہ وہ الکوہل کے زیر اثر تھیں، توازن بگڑنے سے وہ باتھ ٹب میں گر گئیں اور ڈوب گئیں۔ یو اے ای کے میڈیا کے حوالے سے بھارت کے تقریباً تمام چینلز اور اخبارات نے بھی یہی خبر دی ہے کہ دل کے دورے کی بجائے سری دیوی باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہلاک ہوئیں۔ ٹویٹر پر بالی ووڈ کے ستاروں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ فکر و فن میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ فلم انڈسٹری کے تقریباً تمام سٹارز نے اس اندوہناک اور اچانک موت پر ٹویٹر کے ذریعے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور سری دیوی کے ساتھ گزرے کچھ پل اپنے پرستاروں کے ساتھ بانٹے۔ رتک روشن لکھتے ہیں، آئی لو ہر، ایڈمائر ہر سو مچ۔ مزید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کریئر کا پہلا شارٹ ان کے ساتھ فلمایا۔ میں بہت نروس تھا کہ سری دیوی کے سامنے کیسے ایکٹ کروں گا۔ انہوں نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے یہ کیا کہ چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کہنے لگے، رتک، تمہارے سامنے اداکاری کرتے ہوئے میں گھبرا رہی ہوں۔ پھر ہم دونوں بہت ہنسے۔ اکشے کمار لکھتے ہیں کہ سری دیوی کی موت کی خبر سن کر میں جس صدمے اور تکلیف سے گزرا ہوں اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان کے ساتھ پردہ سیمی پر جلوہ گر ہونے کے خواب ہر کوئی دیکھا کرتا تھا۔ کاجول ٹویٹ کرتی ہیں کہ بہت شاکنگ خبر ہے، میرے کانوں میں ابھی بھی ان کی باتیں اور ہنسی کی جلترنگ گونج رہی ہے۔ ناقابل یقین، وہ اپنے آپ میں ایک اسکول تھیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ بہت بڑا خلا پیدا کر گئیں۔ इसके अलावा भी बॉलीवुड के तकरीबन तमाम सितारों ने अपने जज्बात का इजहार ट्विटर पर किया। उधर पाकिस्तानी अदाकारा सजल, जिन्होंने फिल्म मॉम में श्रीदेवी की बेटी का किरदार अदा किया था, लिखती हैं कि मेरा दिल इस हौलनाक खबर का बोझ नहीं सहार पा रहा। वो मेरी माँ की तरह ही थी। मैं उस वक्त से शौक की कैफियत में हूँ और मैंने श्रीदेवी के जाने से एक बार फिर अपनी माँ को खो दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
पाकिस्तान के शहर लाहौर के मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली नीलम काशिफ दो बच्चों की माँ हैं। महंगाई के इस दौर में अपने शोहर का हाथ बिठाने के लिए उन्होंने मोहल्ले में ही छोटा सा ब्यूटिशियन का कोर्स किया ताकि नौकरी हासिल कर सके। फिर उन्हें घर पर सैलून सेंटर के बारे में पता चला। अब वो महीने के 40 से 50 हजार कमा लेती है। वो कहती है,
रोड ड्राई की ट्रेनिंग उन्होंने मुझे करवाई, मैनीपैडी की ट्रेनिंग करवाई, फुल बॉडी स्क्रब की ट्रेनिंग करवाई। वो ट्रेनिंग करवा के फिर उन्होंने मुझे सर्विस देना शुरू कर दी। तब हमारे न्यू क्लाइंट थे और काफ़ी कम क्लाइंट थे, क्योंकि हफ्ते में हम एक दिन में हम दो क्लाइंट की तरफ जाते थे। लेकिन अब हमारे माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट हैं, हम दिन में चार चार पाँच पाँच क्लाइंट करते हैं। घर पर की वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई है, क्योंकि पहले सिर्फ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे और वो कमाते थे। अब उनके साथ मैं भी जॉब करती हूँ, क्लाइंट के घर जाती हूँ मैं। हफ्ते बाद हमें पेमेंट मिलती है और महीने में चार दफ़ा हमें पेमेंट मिलती है और महीने में 40,000-50,000 तक मेरा हो जाता है। लेकिन यह है कि हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली बहुत खुश है, पूरा महीना हमारा बहुत खुशी से गुजरता है। मैं अपने बच्चों की सारी ज़रूरत को पूरा कर सकती हूँ।
घर पर नामी वेबसाइट सैलून का शुमार भी ऐसे प्रोजेक्ट में होता है जो खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद फरहम कर रहा है। शहर लाहौर में ये अपनी नौइयत की वाहिद ऑनलाइन ब्यूटी सैलून सर्विस है। खवातीन को वो तमाम सर्विसेज घर पर फराहम करती हैं जो उन्हें ब्यूटी पार्लर में मिलती है। इस प्रोजेक्ट की CEO शमीला इस्माइल ने सितम्बर 2016 में इस प्रोजेक्ट का आगाज किया था, जिसका बुनियादी मकसद खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार भी फराहम करना था। शमीला इस्माइल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
हमने सोचा कि हम उनके लिए एक ऐसा अदारा खड़ा करते हैं जिसमें हम उनको सिखाएंगे भी और फिर हम उनको उनके पैरों पे खड़ा होना सिखाएं और हम उनको क्लाइंट देना शुरू करें, तो उनकी अपनी जॉब भी हो जाएगी। और घर पर हमने शुरू किया तो घर पर एक मार्केट प्लेस है जो टेक्नोलॉजी के बलबूते पे जो खवातीन हैं जो लो इनकम बैकग्राउंड से हैं उनको कनेक्ट कर रही है क्लाइंट्स के साथ, जिनको हाइजीनिक प्रोफेशनल और टाइमली ब्यूटी सर्विसेज अपने घर के अंदर चाहिए होती हैं। तो उनके साथ हमने बातचीत करके बहुत मुश्किलों से हमें बहुत प्रॉब्लम आई और फिर हमने 6 ब्यूटिशियंस के साथ शुरू किया, उनको ट्रेन किया और उनको हमने क्लाइंट्स देने शुरू किए। इन ब्यूटिशियंस के घर के शर्ग थे आधे हजार, उनको इजाज़त नहीं देते थे कि वो लोगों के घर जाके काम कर सकें। तो उनके साथ हमने बातचीत करके बहुत मुश्किलों से हमें बहुत प्रॉब्लम आई और फिर हमने 6 ब्यूटिशियंस के साथ शुरू किया, उनको ट्रेन किया और उनको हमने क्लाइंट्स देने शुरू किए। जब हमने क्लाइंट्स उनको देने शुरू किए, उनकी जब इनकम ऊपर जानी शुरू हुई, उनकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हुआ, उनके इर्द गिर्द लोग जो उनसे थे उन्होंने देखना शुरू किया कि क्या उनकी जिंदगी में फ़र्क आ रहा है, तो उनको हुआ कि अच्छा हमने भी इनको ज्वाइन करना है। तो वो अपने घर वालों को कन्विंस करना शुरू हुई। तो उस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये बनाया था कि पहले क्लाइंट्स को मेंबर बनना पड़ेगा और मेंबर्स बनने के लिए हमें कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम वेट करते हैं और उसके बाद हम अपने ब्यूटिशियंस को वहाँ पे भेजते हैं। कोई भी वैसे उठ के एकदम से हमारा क्लाइंट नहीं बन सकता, वी हैव द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड। अप्रैल के एंड से ये सर्विसेज हमारी शुरू हो जाएंगी, मेंस की भी, उसकी सारी जो उनकी काम वगैरह है वो शुरू हो गया है हमारे ऑफिस के अंदर और अप्रैल एंड में हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे लाहौर के अंदर।
गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे
आप
तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज़ पर।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। कराची में एहतसाब अदालत ने मुबैना करप्शन रेफरेंसेस में साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। تاہم ملزمان نے فرد جرم سے انکار کر دیا ہے جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ کراچی سے رپورٹر میں دی ہے محمد ثاقب نے۔
کراچی کی احتساب عدالت نے سرکاری کمپنی سوئی سدن گیس اور او جی ڈی سی ایل میں فنڈز کے مبینہ غیر قانونی استعمال اور پرائیویٹ کمپنی کو غیر قانونی فوائد دینے کے الزام میں دائر ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی۔ یہ فرد جرم ریفرنس دائر ہونے کے تقریباً 1.5 سال بعد عائد کی گئی ہے۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے عائد کردہ الزام کے مطابق غیر قانونی ٹھیکوں سے قومی خزانے کو 17 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ ریفرنس میں شریک ملزمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ڈاکٹر آصم کے علاوہ کمپنیوں کے اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ ملزمان کی جانب سے فرد جرم عائد کیے جانے پر الزامات کی نفی کی گئی جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے وکلا کی جانب سے متفرق درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نیب کی جانب سے مکمل دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں، اس لیے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی۔ تاہم عدالت نے تمام درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ سماعت کے بعد سابق وزیر ڈاکٹر عاصم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان پر عائد کیے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، وہ ان تمام الزامات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔
مجھے تو چارجز بھی نہیں سنائے، لکھوایا اردو اور انگلش میں، اور مجھے تو پتا بھی نہیں میرے پہ چارجز کیا ہے۔
دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے چیف ایگزیکٹو شعیب شیخ کی حوالہ اور ہنڈی کیس میں حفاظتی ضمانت مسترد کر دی جس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب شیخ پر الزام ہے کہ انہوں نے 17 کروڑ روپے سے زائد رقم غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کی۔ سیشن عدالت نے اس کیس میں شعیب شیخ کو بری کر دیا تھا، تاہم ایف آئی اے نے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی جس پر شعیب شیخ کی حفاظتی ضمانت مسترد کر دی گئی۔ ایف آئی اے حکام نے حفاظتی ضمانت مسترد ہونے پر شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اپنے مطالبات پر زور دینے کے لیے وسطی کرم ایجنسی کے سینکڑوں قبائلی پشاور میں دھرنا دے رہے ہیں۔ پشاور پریس کلب کے سامنے یہ دھرنا اتوار کی شام سے جاری ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے۔
افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے پشاور پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے۔ دھرنے میں شریک وسطی کرم کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین اتوار کی رات پشاور پہنچے تھے اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے علاقے میں دہشت گردی سے متاثر ہونے والے افراد کو زر تلافی ادا کرے۔ مظاہرین کے ترجمان عبدالخالق پٹھان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
ہمارے جتنے وکار آپریشن میں تباہ ہو چکے کہ اس کا سر میں لیا جائے، اور دوسرے بڑے مطالبہ ہمارے کہ ہمارے 18,000 متاثرین کی واپسی ہوئی ہیں جس کے ابھی تک کیش گرانٹ 25,000 نہیں ملے ہیں۔ تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے ہمارے 8 کروڑ ترقیاتی فنڈ روک دیا ہے ایم این اے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حالات کی وجہ سے ادھر الیکشن نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے فنڈ روک دیا ہے۔ ہمارے چوتھے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں خیبر ایجنسی کے لوگ بات ہے جو سالوں سے ان کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں، حکومت سے ہم یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کو بستر میں لیا جائے۔ اور ہمارے آخری مطالبہ یہ کہ ہماری زیادہ تر جوان اور ہماری زیادہ تر بہنیں بغیر شناختی کارڈ کے اپنے علاقے میں زندگی گزارے، کیونکہ ہماری نہ تر تک رسائی نہیں ہوتی۔
دھرنے کے پہلے روز مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنما بھی احتجاجی کیمپ میں شریک ہوئے اور مظاہرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ تفصیلات عاصم علی رانے کی اس رپورٹ میں۔
احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف 16 نئے گواہوں کی فہرست، مزید ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت نے ضمنی ریفرنس میں نامزد ملزمان کو 28 فروری کے لیے طلبی کے سمن جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ قومی احتساب بیورو نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس احتساب عدالت میں جمع کروایا۔ ضمنی ریفرنس کی دستاویزات کو 2 ڈبوں میں رکھ کر لایا گیا جو والیوم 7 پر مشتمل ہے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس میں 3 نئے ملزمان اور اسحاق ڈار کا نام شامل ہے۔ 3 نئے ملزمان میں صدر نیشنل بینک سعید احمد خان، اسحاق ڈار کی کمپنی کے ڈائریکٹر نعیم محمود اور منصور رضا رضوی شامل ہیں۔ نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف 16 نئے گواہوں کی فہرست بھی احتساب عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ ضمنی ریفرنس میں نئے شواہد بھی سامنے لائے گئے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق نے بتایا کہ نیب نے والیوم 7 پر مشتمل ضمنی ریفرنس دائر کیا ہے اور ابھی ملزمان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ریفرنس کا حصہ ہیں۔ ملزمان کے اکاؤنٹس میں 48,28,00,000 روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ نعیم محمود اور منصور رضا اسحاق ڈار کی کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں۔ ملزمان کے اکاؤنٹس میں ہونے والی 40.6 لاکھ ڈالر کی ٹرانزیکشن بھی ضمنی ریفرنس میں شامل ہیں۔ عدالت نے اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو 28 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ پاناما پیپرز میں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کی روشنی میں قومی احتساب بیورو کو اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ احتساب عدالت سابق وزیر خزانہ کو اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ نیب کی جانب سے اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق عبوری ریفرنس میں نیب کی فراہم کردہ فہرست میں صرف ایک گواہ کا بیان قلم بند ہونا باقی رہ گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے حکومتوں پر نکتہ چینی کی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر عمل درآمد میں ناکام رہی ہیں جو شام میں 30 روز تک فائر بندی سے متعلق تھی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 4 ہفتوں کے اجلاس کے افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے گوٹرس نے لڑائی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنیوا میں اس کانفرنس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
سلامتی کونسل کی جانب سے فائر بندی کی قرارداد منظور کیے جانے کے گھنٹوں بعد ہی شامی حکومت کی فورسز نے باغیوں کے قبضے والے مشرقی غوطہ پر بمباری شروع کر دی تھی۔ اس واقعے پر سخت نالہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے انسانی حقوق کونسل کی کانفرنس کے مندوبین کو بتایا کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں صرف اس وقت بامانی ہوں گی جب ان پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد ہو اور ان کی توثیق ہو۔ ان کے الفاظ،
And that is why I expect the resolution to be immediately implemented and sustained, particularly to ensure the immediate, safe and
اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قرارداد پر فوری عمل درآمد ہو اور یہ قائم رہے، خاص طور پر یہ یقینی بنانے کے لیے کہ انسانی ہمدردی کی امداد اور سہولتیں بلا روک ٹوک فوری پہنچائی جاتی رہیں، شدید زخمی اور بیمار لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے اور شامی عوام کے مصائب ختم ہوں۔ خاص طور پر مشرقی غوطہ میں مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، اب زمین پر اس جہنم کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے دنیا کے جنگ زدہ حصوں میں جاری خون ریزی کے لیے الزام دینے سے گریز نہیں کیا۔ انہوں نے مشرقی غوطہ اور شام کے دیگر محصور علاقوں، عوامی جمہوریہ کانگو میں کاسیاس، یمن میں تائز، برونڈی اور میانمار کے شمالی صوبے رخائن کا حوالہ دیا، جسے انسانوں کی ہلاکت کا آج کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا،
The responsibility for the continuation of so much pain lies with the 5 permanent members of the UN Security Council.
اتنے درد و الم کے مسلسل جاری رہنے کی ذمہ داری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان پر عائد ہوتی ہے۔ جب تک وہ کسی متفقہ اقدام کو ویٹو کرتے رہیں گے، جبکہ اس کی انتہائی ضرورت ہو، جب یہ بے گناہ لوگوں کے انتہائی مصائب کم کر سکتا ہو، تو یہی مستقل رکن ممالک ہیں جو متاثرین کو جواب دے ہیں۔ زید نے فرانس اور برطانیہ کی تعریف کی کہ انہوں نے ویٹو کے استعمال کے لیے شرط کی حمایت کی ہے، تاہم انہوں نے دیگر 3 مستقل ارکان، چین، روس اور امریکہ کی مذمت کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سے صرف نظر کیا ہے۔ انہوں نے ان ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ ویٹو کا تباہ کن استعمال بند کر دیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے علاقے لیسٹر میں اتوار کی شام ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے ایک اسٹور اور ایک گھر تباہ ہو گیا۔
The first thing I saw was a shop that had been destroyed, that had taken out the bush shelter opposite. It had blown debris across all four carriages.
ایک عینی شاہد کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز جو میں نے دیکھی کہ وہ دھماکہ ہوا اور لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے. حادثے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے لیکن پولیس نے کہا ہے کہ فوری طور پر اشاروں سے دہشت گردی کا کوئی ربط نہیں ملا. یہ دھماکہ اتوار کی شام کو ہوا اور لیسٹر پولیس نے ابتدائی طور پر لوگوں کو اس سڑک سے دور رہنے کے لیے کہا اور بتایا کہ کئی دوسری عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور متعدد گھروں اور دکانوں کو خالی کرا لیا گیا ہے. لیسٹر کا علاقہ لندن سے 177 کلومیٹر دور ہے. فلوریڈا کے اسکول میں حالیہ فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکہ میں یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے کہ اسلحے کے لائسنس کے اجرا پر سخت پابندیاں لگائی جائیں. اس ہفتے امریکی قانون ساز واپس واشنگٹن آ رہے ہیں اور کانگریس کے ایجنڈے میں یہ مسئلہ سر فہرست ہوگا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
ویتنام کی جنگ کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر نوجوانوں نے اسلحہ لائسنسوں کے اجرا پر سخت کنٹرول کے لیے یہ مہم چلائی ہے. صدر ٹرمپ نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ اسلحہ کی خریداری سے قبل ذاتی کوائف کی چھان بین کے بارے میں مزید بہتر نظام کی تشکیل کے لیے قانون سازی کرے. سیمی آٹومیٹک اسلحہ کو خریدنے والوں کی کم از کم عمر میں اضافہ کیا جائے اور ایسی اسلحہ سازی پر پابندی لگائی جائے جس سے فائرنگ تیز اور مسلسل کی جا سکتی ہو. صدر ٹرمپ نے اسکولوں کے اساتذہ سے بھی کہا ہے کہ وہ اسلحہ چلانے کی مہارت حاصل کریں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے,
Why do we protect our airports and our banks, our government buildings, but not our schools?
اگر ہم اپنے ہوائی اڈے, بینک اور سرکاری عمارتوں کا تحفظ کر سکتے ہیں تو پھر اسکولوں کا کیوں نہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کو فائرنگ کا آسان ٹارگیٹ نہ بننے دیں. اسلحہ رکھنے کے حق کی وکالت کرنے والے صدر کی اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں کہ اساتذہ کو اسلحہ فراہم کیا جائے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فلوریڈا کے اسکول کے حادثے سے بچا جا سکتا تھا اگر مقامی اور وفاقی حکام بر وقت اقدامات اٹھا لیتے. دوسری طرف کئی ریاستوں کے گورنروں نے صدر ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت کی ہے کہ اساتذہ کو اسلحہ فراہم کیا جائے. خود اساتذہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. اے بی سی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اسکول کی ایک ٹیچر ایشلے کرتھ اسٹون مین کا کہنا ہے,
In the classroom, I don't know. I mean, I have a 7-year-old and I would not feel comfortable with him.
اسکول کی یہ ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ کلاس روم میں اسلحہ ساتھ رکھ کر پڑھانا ایک عجیب سی بات لگتی ہے. میں کسی طور پر بھی سکون اور اطمینان سے پڑھا نہیں سکتی اگر مجھے یہ احساس ہو کہ کلاس روم کے اندر اسلحہ موجود ہے, خواہ وہ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. مہلک ہتھیاروں کے بارے میں سن 2004 میں قانون کی مدت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد سے کانگریس نے اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ قانون سازی نہیں کی اور اس دوران کئی سانحات کے باوجود اسلحہ کے لائسنسوں کے اجرا کے بارے میں کوئی نیا مسودہ قانون نہیں پیش کیا گیا. اکثر ڈیموکریٹ ارکان کا کہنا ہے کہ سیمی آٹومیٹک اسلحہ پر پابندی کے قانون کی تجدید ہونی چاہیے, مگر کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے اور اس لیے اس طرح کی پابندی لگنے کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دبئی پولیس نے پیر کے روز بتایا ہے کہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سری دیوی کپور کی موت باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی, جبکہ اس سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں. دبئی پولیس نے آج پوسٹ مارٹم مکمل ہونے پر ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ بے ہوشی کے باعث ہندوستانی اداکارہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باتھ ٹب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں. ان کی موت کا کیس اب پبلک پروسیکیوٹر کو منتقل کر دیا گیا ہے. 54 سالہ سری دیوی اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے دبئی آئی تھیں جہاں ان کا انتقال ہو گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کے روز واشنگٹن میں امریکہ بھر سے آئے ہوئے گورنروں کی کانفرنس میں اس مہینے فلوریڈا ہائی اسکول میں ہونے والی شوٹنگ توجہ کا مرکز ہوگی. اتوار کی رات ایک استقبالیے میں خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ میرے خیال میں یہ موضوع سر فہرست ہوگا کیونکہ ملک میں ہونے والے اس طرح کے واقعات کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ادھر امریکی حکومت کی ایک اعلی عہدیدار لیزا کرٹس پاکستان میں ہیں جہاں انہوں نے پیر کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے وفود کی سطح پر بات چیت کی. لیزا کرٹس امریکہ کی قومی سلامتی کونسل میں سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے اور پاکستان میں افغان و طالبان حقانی نیٹ ورک کی مبینہ پناہ گاہوں کی موجودگی پر دونوں ملکوں کے موقف میں اب بھی دوریاں ہیں اور یہ معاملہ دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کا سبب بنا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا تھا کہ دو طرفہ طویل المدت تعلقات کے باوجود ان کے بقول امریکہ پاکستان سے دور جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے حالیہ مہینوں میں کیے جانے والے کئی یک طرفہ فیصلوں سے دو طرفہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں، اور ترجمان کے بقول اب امریکہ کو آگے بڑھ کر اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ محمد فیصل نے کہا تھا کہ ہم نے واضح طور پر امریکہ کو بتا دیا ہے کہ صرف باہمی اعتماد اور احترام کی فضا میں دو طرفہ تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پیچیدہ ضرور ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، تو ہمیشہ سے کوشش یہی ہوتی رہی ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں اور دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے رابطوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور رابطے ہر سطح پر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکہ کے نائب وزیر معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلس نے پاکستان کا دو روزہ دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر حکومت پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دیں۔ افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے پشاور پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاجی دھرنا شروع کیا۔ دھرنے میں شریک وسطی کرم کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین اتوار کی رات پشاور پہنچے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی شخص سوچ بچار کے عمل میں عروج تک کب پہنچتا ہے کوئی آسان اور واضح بات نہیں، لیکن بیشتر سائنسدان اتفاق کرتے ہیں کہ ذہانت کی شرح میں کمی تقریباً 70 برس کی عمر کے لگ بھگ بتدریج ہونے لگتی ہے۔ بعض افراد کا دماغ اس عمر کے بعد بھی فعال اور توانا رہتا ہے، اور یہی ایک ایسا نقطہ ہے جس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے تحقیق کار مصروف رہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹج کی رپورٹ کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔
What do I feel like? If I was to give a number, I'd probably feel like I'm about my early 70s.
مجھے اپنے بارے میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اگر مجھے اس کے لیے کسی نمبر کا تعین کرنا ہو تو میں کہوں گا کہ میں عمر کی 7ویں دہائی کے اولین مرحلے پر ہوں۔ لیکن بل گرولنک کی عمر 86 برس ہے، اور جسے ماہرین نفسیات سپر ایجرز کا نام دیتے ہیں، اور اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ 80 برس سے زائد عمر کے افراد کا ذہن اسی طرح توانا اور چوکس ہے جیسا کہ عمر کی 5ویں یا 6ویں دہائی میں تھا۔ بیشتر کیسز میں سپر ایجرز کہلانے والے یہ افراد جسمانی طور پر اور سماجی سطح پر بھی فعال ہوتے ہیں۔ وہ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، باقاعدگی سے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت پر جب سائنسدان ذہن کی صلاحیت کو کند کرنے والے عارضے الزائمر کی روک تھام کے لیے ادویات بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک ماہر اعصابیات یا نیورولوجسٹ ایملی روگالسکی شکاگو کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بل گرولنک کے دماغ کو فعال اور مستعد رکھنے میں کس چیز کا ہاتھ ہے، جبکہ ان کے والد کو عمر کی 5ویں دہائی کے دوران الزائمر یا پھر یاداشت کے کھو جانے کا سامنا ہوا تھا۔
We think if we can understand the factors contributing to super aging, it may offer new hypotheses and new ways to explore.
نیوروسائنٹسٹ ایملی روگالسکی کہتی ہیں، میرے خیال میں اگر ہم سپر ایجنگ کے لیے معاون عوامل کا پتہ چلا لیں تو ممکن ہے اس سے کچھ ایسے مفروضات یا نئے طریقے کار کا علم ہو جائے جس کی مدد سے الزائمر کے عارضے کو چیلنج کیا جا سکے۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے کچھ حصے عمر کے ساتھ ساتھ سکڑنے لگتے ہیں، لیکن سپر ایجرز کہلانے والے افراد میں یہ عمل سست ہوتا ہے۔ توجہ برقرار رکھنے میں مدد دینے والے خصوصی اعصاب 4-5 گنا زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔
When we look at the cortex of their brain, we see that on average that it looks more like a 50-year-old brain than it looks like
Emily Rogalski کہتی ہیں کہ جب ان کے دماغ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اوسطاً 50 سال کی عمر کے دماغ کی مانند نظر آتا ہے، اور ایسا پتہ نہیں چلتا کہ وہ 80 برس کے ہیں۔ روگالسکی کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اس میں زندگی کے بارے میں انداز فکر کا بھی ہاتھ ہو.
Perhaps if we expected a bit better from ourselves, then we would understand that not all aging is
نیوروسائنٹسٹ ایملی روگالسکی کہتی ہیں کہ شاید اگر ہم اپنے سے بہتر کی توقع کریں تو پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ بڑی عمر کا ہر شخص مسائل کا شکار نہیں ہوتا. جبکہ دوسرے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جسمانی صحت پر توجہ مرکوز کرنا بھی اہم بات ہوگی.
How our heart health feeds into our brain health and use that information for thinking about strategies for prevention and treatment of Alzheimer's and other dementia.
الزائمر ایسوسیشن سے ہیدر سنائیڈر کا کہنا ہے کہ ہمارے دل کی صحت کس طرح سے ہمارے دماغ کی صحت پر اثر ڈالتی ہے اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے الزائمر اور یاداشت کھونے کے دوسرے عارضوں کی روک تھام اور علاج معالجے کی حکمت عملی طے کی جا سکتی ہے. ایک سادہ سا تجربہ ہے کہ ایک معمر شخص کو مختلف 15 الفاظ بتائیے. آدھے گھنٹے بعد دیکھیے کہ انہیں کتنے الفاظ یاد رہ گئے. 50 سال کے شخص کے لیے اوسطاً 9 الفاظ یاد رہتے ہیں، جبکہ 80 سال کے شخص کے لیے یہ تعداد 5 ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ 5 سے زیادہ الفاظ دہرا سکتے ہیں تو پھر انہیں سپر ایجر کہا جائے گا. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ایک ہی وقت میں امریکہ اور افغانستان کے وفود کا دورہ، پاکستان کی اہمیت اور ممکنہ ایجنڈے پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد تقی کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب پاکستان کے امریکہ اور افغانستان دونوں کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے، یہ دورے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں.
افغانستان اور امریکہ کے جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان سے وہ تقریباً ایک ہی ہیں. وہ پاکستان کو جس طریقے سے سمجھتی ہیں، بہت سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے پاکستان کو نہیں سمجھتے. تو اس لحاظ سے یہ دورہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر اور بہت سارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ جا کر پاکستان کی بات سنتے اور امریکہ آ کر وہی بات ریپیٹ کر دیتے تھے.
پاکستان سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر مشاہد اللہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اعلیٰ سطح کے یہ دورے ایک خوشگوار عمل ہے جسے ہر حال میں جاری رہنا چاہیے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے امریکہ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کی بڑی وجہ جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی غیر واضح پالیسی ہے.
ایک خوشگوار عمل ہے، 16 سال 17 سال سے یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس میں امریکہ کو نہ کوئی کامیابی ہوئی ہے، نہ افغانستان کے حالات تبدیل ہوئے ہیں، نہ وہاں کا امن کے حالات بہتر ہوئے ہیں. یہ جو بار بار کی ایک تکرار ہے کہ جی حقانی نیٹ ورک تو افغانستان میں موجود ہے اور افغانستان میں جو دیگر جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان سے آپ نمٹ نہیں سکتے. پاکستان نے جس نے ڈیلیور کر کے دیا ہے ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ان سے آپ ایسے مطالبات کرتے ہیں جن کا کوئی زمین پہ مطلب کا وجود ہی موجود نہیں ہے.
ایک افغان تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد یاسا کی نظر میں دہشت گردی جیسے بڑے مسائل کو حل کرنے میں اس طرح کے دورے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
اگر تو یہ ایسے ہوا کہ تینوں ممالک صادقانہ طور پر مل جل کے کوئی ایک رائے حل نکالتے ہیں کہ کس طرح تینوں ممالک مل جل کے اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں جو پاکستان، افغانستان اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوئے تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ترکی کے اپنے حالیہ دورے میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور ترکی کا اتحاد مصلحت پر مبنی یا عارضی مفاد کا اتحاد نہیں ہے. یہ اتحاد وقت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے اور اس کی بنیاد مشترکہ مفاد اور باہمی احترام پر ہے. شام کے مستقبل کے بارے میں امریکہ اور ترکی مشترکہ مقاصد رکھتے ہیں، یعنی داعش کی شکست، محفوظ اور مستحکم علاقے، ایک آزاد اور متحد شام اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے تحت شام کے لیے ایک نیا اور جمہوری مستقبل. مسٹر ٹیلرسن نے زور دیا کہ شام کے لیے ایک جمہوری مستقبل ضروری ہے تاکہ داعش کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکا جا سکے اور شام کے لوگوں کو اسد حکومت نے جن مصائب سے دوچار کیا ہے انہیں ختم کیا جا سکے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ترکی کو اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کا جائز حق حاصل ہے. شام کے صوبے آفرین میں کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹ کے خلاف ترک فوجی کارروائی سے متعلق امریکہ ترکی سے یہ کہے گا کہ وہ اپنی فوجی کارروائیوں میں تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ شہریوں کی ہلاکتوں کو کم کیا جا سکے اور ایسی کارروائیوں سے بچا جا سکے جن سے علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ ترکی میں جمہوریت کی حمایت بدستور جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور ایک آزاد پریس طاقت اور استحکام کا وسیلہ ہیں۔ امریکہ ترکی کی حکومت کے اس حق کی حمایت کرتا ہے کہ سن 2016 کی بغاوت میں ملوث لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ تاہم وزیر خارجہ ٹیلرسن نے زور دیا کہ یہ ضروری ہے کہ ان معاملات سے شفاف اور منصفانہ انداز میں نمٹا جائے جس سے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام ہوتا ہو۔ امریکہ کو ترکی میں امریکی مشن کے مقامی ملازمین کو حراست میں رکھنے پر بدستور سخت تشویش ہے اور ان امریکی شہریوں کے معاملات پر بھی جنہیں ہنگامی حالت کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے خاص طور پر پادری اینڈریو برسن اور دوسرے امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں غیر منصفانہ طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک سرکان گولگے کا تعلق ہے، ہمارا خیال ہے کہ اپیل کے طریقہ کار کے تحت ان کی رہائی منصفانہ بھی ہوگی اور مناسب بھی۔ وہ ناسا میں ایک سینئر محقق ہیں اور ان کے پاس امریکہ اور ترکی کی دوہری شہریت ہے۔ مسٹر گولگے کو غلط طریقے سے اس الزام میں 9 فروری کو سزا دی گئی تھی کہ وہ سن 2016 کی ناکام بغاوت کا حصہ تھے۔ آنے والے دنوں میں امریکہ ترکی کے ساتھ ان معاملات اور دوسرے اہم مسائل کو برابر اٹھاتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ملیے ڈیزائنر بیبھو مہاپاترا سے۔ نیو یارک فیشن ویک میں یہ اپنے شو کے لیے ماڈلز کو کچھ خاص ٹپس دینے میں بزی ہیں۔ بیبھو اس شو میں اپنی موسم خزان کی کلیکشن کو پیش کر رہے ہیں۔ بیبھو بھارت کی اوڈیشا اسٹیٹ سے امریکہ آئے اور تقریباً پچھلے 20 سالوں سے نیو یارک کے فیشن ورلڈ کو اپنے ڈیزائن سے مسحور کر رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اس بار بیبھو اپنی کلیکشن کے ذریعے اپنی ماں کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں۔
میرا مدر، ان کا نام سسی تھا، ان کے وہ پورا انفلوئنس کیا بچپن سے مجھے، وہ مجھے سلائی کرنا سکھایا۔ سو ابھی جو کیپسول کلیکشن ہے ان کے اوپر نام دیا گیا ہے، سسی بائی بیبھو، اس جو سب ہے تھوڑا اسپورٹی ڈے ویئر کا کلیکشن ہے۔
اور آئیے بات کرتے ہیں سیلیبریٹی ڈیزائنر نعیم خان سے۔ چاہے پاپ سنگرز بیونسے اور جینیفر لوپیز ہو یا فرسٹ لیڈی میشل اوباما اور جارڈن کی ملکہ نور، سبھی نعیم خان کے ڈیزائن کیے گئے ملبوسات کے فینس ہیں۔ ممبئی میں پلے بڑھے نعیم خان کا شمار فیشن ورلڈ کے آئیکنز میں ہوتا ہے۔ اس شو میں نعیم خان کی کلیکشن کا فوکس ہے گلوبل انفلوئنس۔
تو یہ جو ہے، اس کی خوبیت یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں، رائٹ، جیسے پرو کی عورتیں جو ماؤنٹن میں رہتی ہیں، جاپان کی عورتیں یا انڈیا کی عورتیں، تو میں نے انسپریشن وہاں سے لیے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ایک معنی گلوبل ٹائپ آف کلیکشن بنایا جائے۔
بیبھو اور نعیم خان کے ملبوسات میں سٹائلز کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہی ڈیزائنرز اپنے جنوبی ایشیائی وراثت پر فخر کرتے ہیں۔
رنگ ہی رنگ ہے چاروں طرف، رانی پنک ہو یا لال ہو، یہ مجھے ایک یونیک آواز دیتا ہے۔ میرا ہیریٹیج مجھے ایک یونیک آواز دیتا ہے۔ میں ایک فیملی میں جیسے پلا جس میں ہم امبرائڈری کی بزنس ہے، میرے گرینڈ فادر اور فادر کی، تو واٹ انفلوئنسز مائی کلوتھ از اے لاٹ آف امبرائڈریز فرام مائی پارٹ آف دی ورلڈ۔
نعیم خان اور بیبھو مہاپاترا کے علاوہ ایک اور مشہور ڈیزائنر نیپال سے تعلق رکھنے والے پربل گرونگ نے بھی اپنی فیشن کے ذریعے نیو یارک فیشن ویک میں فینس کا دل لبھایا۔ انشمان آپٹے، اردو وی او اے، نیو یارک۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے چاہتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔